تفسیر سورۃ النازیات مکی سورت ہے، اس کے دو رکوع، 46 آیات، الفاظ اور کلمات کی تعداد 181 جبکہ حروف 791 ہیں 791۔ اس کے نام بتائے جاتے ہیں، نمبر ایک النازیات، پہلی آیت سے لیا گیا ہے ون نازی آتی۔ دوسرا نام الساہرہ ہے، آیت نمبر 14 میں آیا ہے۔ تیسرا نام الطامہ، آیت نمبر 34 میں آیا ہے۔ اس سورت کا زمانہ نزول مکہ کے ابتدائی زمانے کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے۔ سورت النازیات کا موضوع اور مضمون قیامت اور زندگی بعد موت کا اس بات ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات پر تنبیہ کہ اللہ کو جھٹلانے کا انجام کیا ہے، اللہ کے رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہے۔ پہلی پانچ آیات میں پانچ اوصاف رکھنے والی یا والوں کی قسم کھائی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں جو والی ہیں یا والے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ کیا ہیں۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ وہ قسم کے لیے آیا ہے، جب جملے کے درمیان میں آتا ہے تو بالعموم جو ہے وہ اینڈ اور کے معنی دیتا ہے، اور سورت کے آغاز میں قسم کے معنی دیتا ہے۔ والنازعات غرقا، وہ قسم ہے، النازعات نون زا عین، اس کے معنی ہے سختی سے کھینچنا، کسی چیز کو کھینچ کر نکالنا۔ صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد نے، اکثر مفسرین نے اس سے مراد فرشتے لیے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ والنازیاتی، کہ فرشتے جو ہیں وہ کفار کی جانیں سختی سے ڈوب کر پوری قوت اور شدت سے نکالتے ہیں۔ غرقا، غرقا اس کے معنی ہیں ڈوب کر۔ تو جان نکالنے والے فرشتے جب کافروں کی جان نکالتے ہیں تو نہایت سختی سے جسم کے اندر ڈوب کر۔ والناشطات نشطا، نون شین طا، اس کے لفظی معنی ہے گرہ کھول دینا، گرہ کھول دینا، بندھن کھول دینا، جس چیز میں پانی یا ہوا بھرا ہوا ہو اس کا بندھن کھول دینے سے وہ پانی یا ہوا آسانی سے نکل آتا ہے۔ اس میں مومن کی روح نکلنے کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ فرشتے مومن کی جو روح کو قبض کرتے ہیں وہ آسانی سے اس کو نکالتے ہیں، شدت نہیں کرتے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ متقی اور مسلمان جو ہیں نیک ہیں، جب ان پر نزع عالم طاری ہوتا ہے، نزع موت کا وقت طاری ہوتا ہے، تو اس پر جو ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو دیکھنے میں جو تکلیف نظر آ رہی ہے اور آپ اس سے یہ تصور کرنے لگیں کہ اس پر سختی ہو رہی ہے، تو اللہ ہی اس کی کیفیت کو بہتر سمجھتے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو مومن ہیں ان کو خوشخبری سنائی ہے، جو نیک اور متقی لوگ ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جان فرشتے آہستہ سے نکال کر لے جاتے ہیں. فرشتے جو ہیں، جب جو نیک اور متقی لوگ ہیں ان کی روح کو کھینچتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، آرام کے ساتھ. آسانی کے ساتھ وہ ان کی روح کو نکالتے ہیں. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا، اور آہستگی کے ساتھ جو ہے وہ روح کو نکالنا، اور بند آہستگی کے ساتھ کھولنا. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں. سین بہا، تیرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تیرنے سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ فرشتے جو روح کو بدن سے نکال لیتے ہیں، پھر اس طرح تیرتے پھرتے ہیں کائنات کے اندر جیسے غواص غوطہ لگانے والے سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتے ہیں. مانی ہے کائنات کے اندر نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں، کیونکہ تیز رفتار گھوڑے کو بھی جو ہے وہ سابح کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس بات کی کہ فرشتے پھر کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی اطاعت میں تیزی سے روا دواں ہوں، جیسے کوئی فضا میں تیر رہا ہو. فالسابقات سبقا، پھر حکم بجا لانے میں سبقت لے جاتے ہیں. پھر یہ روح جو فرشتوں کے قبضے میں ہے اس کو اچھے یا برے ٹھکانے پر پہنچانے میں سبقت اور اجلت سے کام لیتے ہیں، مومن کی روح کو جنت کی ہواؤں اور نعمتوں میں، جنت کے باغوں میں. کافر کی روح کو دوزخ کی گہرائیوں میں، ہواؤں میں، عذابوں میں پہنچا دیتے ہیں. فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں. اور یہ جو پانچویں صفت ہے اس کے معنی ہیں کہ اللہ کا جب حکم نازل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں کہ فلاں بندے کی جان نکال لی جائے، اس کو عذاب دیا جائے، فلاں جو ہے اس کی جب جان نکال لی جائے تو اس کو ثواب دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تدبیر کرنے کے لیے، ان کو نافذ کرنے کے لیے یہ فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں. کیونکہ فرشتے اللہ کی وحی نبیوں تک پہنچاتے ہیں، فرشتے چاہتے ہیں کہ شیطان کو کوئی سنگن نہ ملے، فرشتے مومنوں کی روح جنت تک لے جانے میں جلدی کرتے ہیں، جہنمی جو ہیں ان کی روح جہنم تک پہنچانے میں جلدی کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر عملی جامہ پہنانا، ان کو نفاذ کرنا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ فرشتے جو اس کائنات میں اللہ کے حکم کے مطابق انتظامات چلا رہے ہیں، وہی فرشتے اللہ کے حکم پر جو ہے وہ قیامت کو بھرپا کریں گے اور بھرپا کرنے میں ذرہ سی دیر بھی نہیں لگے گی. اور اس موقع پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں خوش قسمت اور جنتی لوگوں میں شامل کر لیجئے گا. یہاں پہ آپ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہاں پر یہ جو قسم کھائی گئی ہے تو یہ پانچ صفات ہیں, جو ان میں بعض لوگوں نے اس سے مراد جو ہے وہ ہوائیں بھی لی ہیں, ہوائیں بھی لی ہیں بعض لوگوں نے اس سے مراد, لیکن جمہور رائے کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 6 سے 14 تک قیامت کی ہلچل کا ذکر ہے, منکرین کا انجام بتایا گیا ہے. جھٹلانے والوں پر جو کچھ گزرے گی اس کا ذکر کیا گیا ہے. یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة, جس دن ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ ترجفو راجفا, زمین میں زلزلہ آنا, زمین کا کانپنے لگنا, بحرن رجاف, ایسے سمندر کو کہتے ہیں جو ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ زلزلہ جو ہے, زلزلے کا جھٹکا ہلا مارے گا, یوم ترجفو ہلا مارے گا, کانپنے لگے گی. الراجفہ کانپنے والی, تو کون کانپتی ہے؟ زمین. جب زلزلہ آتا ہے تو زمین کانپتی ہے نا. تو جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے, پھر کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے مخلوق مر جائے گی, پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا لوگ زندہ ہو جائیں گے, اور پھر اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سور کو راجفہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی خطرناک اور ہیبت ناک چیخ ہوگی کہ جس سے دنیا میں ایک زلزلہ, بے چینی, اضطراب, کپ کپی تاری ہو جائے گی, سب مر جائیں گے. دوسرے سور کو بعض کہتے ہیں کہ الرادفہ کہا جاتا ہے, رادفہ, جیسے رادف آپ پیچھے بھی پڑ چکی ہیں کہ کوئی سواری ہو اس پہ ایک آگے بیٹھا ہوتا ہے تو سواری کے جو پیچھے بیٹھنے والا ہے اس کو رادف کہتے ہیں, ردیف پیچھے آنے والا. تو جب پہلا جھٹکا آئے گا زلزلے گا تو اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا, تتبعها الرادفة, اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا. اسی کیفیت کے لیے آپ سورۃ زمر کی آیت نمبر 68 بھی پڑھ لیں, وہاں پہ بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں میں جو ہیں وہ سب مر کر گر جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے, تو وہ ہے راجفہ. دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے, رادفہ دوسرا, اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا. پھر فرمایا قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ, اس دن کچھ دل خوف سے کانپ رہے ہوں گے, ان کی نگاہیں سہمی ہوئی ہوں گی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کچھ دل کانپ رہے ہوں گے. یہ کون سے دل ہوں گے جن پر ہول تاری ہوگا؟ یہ کفار, فجار اور منافقین کے دل ہوں گے. اس دن وہ خوف سے کانپ رہے ہوں گے. اب یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے واجفہ کا. واجفہ کسے کہتے ہیں؟ و جیم فا, و جیم فا, وجفہ. اس کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں, نمبر ایک بے قراری اور نمبر دو ڈر. بے قرار, بے چین دل, گھوڑے کو بے قراری کی وجہ سے تیز دوڑانا, تو دل بڑے ہی بے چین ہوں گے, بے قرار ہوں گے, خوف زدہ ہوں گے. نگاہیں کیسی ہوں گی؟ اب سوار ہوا خواشیہ, نگاہیں ان کی سہمی بھی ہوں گی. خواشین عین, ایسے ڈر کو کہتے ہیں کہ جو دل پر بھی ڈر ہو اور اس کے علاوہ جسم کے جوار اعضاء پر بھی ڈر کے آثار پائے جاتے ہوں. آنکھ ہے وہ بھی خوف سے سہمی ہوئی ہے. چہرہ ہے تو وہ بھی جو ہے وہ خوف سے اس پر خشیت نمایاں ہے. جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں, بال کھڑے ہو جاتے ہیں نا. تو دل تو خوف زدہ ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ خوف کے آثار جسم پر بھی نظر آ رہے ہیں. تو دلوں کا خوف جو ہے واجفہ اور نگاہوں کا خاشعہ. تو دل ہیں وہ جو چھپے ہوئے ہیں, آنکھیں ہیں جو پورے چہرے کی عکاسی کرتی ہیں, اور یہ سب چیزیں خوف زدہ ہیں, دہشت زدہ ہیں, کیونکہ یہ مجرم لوگ ہیں. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ, یہ لوگ کہتے ہیں تو کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے. یہاں پہ لمردودون کا لفظ اہم ہے. اس کا روٹ ہے را دال دال, پھیرنا لوٹانا, اسی سے مرتد ہے, ارتدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سوال ایک سامنے رکھتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یہ منکرین, یہ قیامت کا انکار کرنے والے مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں, یارو اگر واقعی ہمیں پلٹ کر دوبارہ زندگی کی حالت میں واپس آنا بھی پڑا تب تو ہم مارے گئے, ہماری تو کوئی خیر نہیں ہوگی, کیا واقعی ہم واپس لائے جائیں گے؟ انا کیا ہم, لمردودونا پھر واپس لوٹیں گے, فی الحافرہ, حافرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ ہے, اس کا روٹ ہے ہا فا را, ہا فا را, اس کے معنی ہیں گڑا, گڑے سے نکالی ہوئی مٹی کھودنا, اس کو بھی کہا جاتا ہے. آپ پیچھے جو ہے وہ سورت آل عمران میں آپ نے پڑھا تھا, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, کہ تم آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے. تو یہاں پر حافرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اور اس کے معنی ہیں جیسے کھود کر نکالنا, اور حفرن پہلی حالت کو کہتے ہیں. تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ کیا واقعی ہم جو ہیں پھر پہلی حالت پر واپس لائے جائیں گے, لمردودونا ہمیں واپس لایا جائے گا, فی الحافرہ اپنی پہلی حالت پر, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ منکرین کے قول کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جس طرح ہم زندہ کرنے سے پہلے تھے, کیا دوبارہ جو ہے ہم مرنے کے بعد پھر اسی حالت میں ہو جائیں گے؟ تو انسان مٹی سے پیدا کیا گیا نا, تو کیا دوبارہ مٹی بن جائے گا, یا گڑا کھود کر جو مٹی نکالی جاتی ہے, مٹی ہے پانی ہے, تو کیا ہم اس حالت میں واپس آ جائیں گے؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً, کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے؟ عِظَامًا ہڈیوں کو کہتے ہیں, اور نَخِرَةً نون خا را اس کا مادہ ہے, اس کے معنی ہے نخرا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے گل جانا, پرانا ہو جانا, ریزہ ریزہ ہونا, ہڈی کا بوسیدہ ہو کر اندر سے کھوکھلا ہونا, خالی ہونا, اس میں سوراخ ہو جانا, خراٹے لینا, اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں جو ہیں نخرا, کھوکھلی بوسیدہ پرانی ہو جائیں گی, تو واقعی پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ قالو تلک اذن کرتن خاسرہ, قالو وہ کہتے ہیں اذن اس وقت کرتن لوٹنا ہوگا, خاسرہ خسارے میں, یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, اللہ تعالیٰ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تمہیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرنا اور قیامت کا دن بھرپا کرنا, لوگوں یہ میرے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا, بس یہ تو ایک زور کی ڈانٹ ہوگی. اب دیکھیے قیامت کی ہلچل اور اس دن کے جھٹلانے والوں پر جو گزرے گی, بس فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, बस तो ये तो एक जोर की डांट होगी, जजरा डांट को कहते हैं ना। वाहिदा एक आयत नंबर 15 से लेकर 26 तक अल्लाह ताला ने एक और मजमून बयान किया है। तो डांट के बाद ये लोग कहां जाएंगे, आयत नंबर 14 फाइजा हुम बिस्साहिरा, फिर ये एक खुले मैदान में मौजूद होंगे। तो जब जोर की डांट पड़ेगी तो ये लोग सब खुले मैदान में आ जाएंगे। मैदान के लिए सीन हा रा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। सहर, सहर जो है जमीन या सतह जमीन, ऐसी जमीन जहां बकसरत लोग आ जा रहे हों, उसको कहा जाता है। तो जो ही जोर की डांट पड़ेगी तो उसके साथ ही खाक राख मट्टी उसे मट कर इंसान बनेगा और जो है वो एक खुले मैदान में, हशर के मैदान में सब लोग जमा कर दिए जाएंगे। तो आयत नंबर 6 से लेकर 14 तक एक तरफ अल्लाह ताला ने कयामत की हलचल बताई है और दूसरी तरफ जो मुनकिर हैं, जो मुजरिम हैं, उनका हाल बताया है कि उस दिन उन पर क्या गुजरेगी। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 15 से 26 तक जो कुरैश के सरदार थे, जो कुरैश के फिरौन थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते थे, उनके सामने मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का किस्सा रखा गया है। और ये जो वाक्या है इसको अल्लाह ताला ने नसीहत के अंदाज में पेश किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की इस्लाह की कितनी कोशिश की लेकिन उसने अकड़ दिखाई, तो उसका अंजाम क्या हुआ। फिर अल्लाह ताला ने उसको तबाह बर्बाद जब किया तो अल्लाह को बहुत कोई एहतमाम नहीं करना पड़ा, बस मामूली मामूली सा एहतमाम, और फिरौन जो ज़मीनों का और बादशाहतों का और जिसकी हकूमत बड़ी ज़बरदस्त हकूमत थी वो नेस्तो नाबूद हो गया। तो इसी तरह ये मक्का की सरदारियाँ, ये मक्का के लोग जो अपनी सरदारियों पर फ़ख्र करते हैं, बस अल्लाह ताला एक हुक्म देंगे और ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो आइए इस पस मंज़र में हम जो है वो इन आयात को पढ़ते हैं और अपना भी जायज़ा लेते हैं कि आज का मुसलमान फिरौन क्यों बनता है, आज का इंसान फिरौन क्यों बनता है। फरमाया हल अतैक हदीस मूसा इज नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुकद्दस तुवा इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा। क्या तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की खबर पहुंची है। हदीस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, हकायत कहानी किस्सा। क्या लोगों तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की खबर भी पहुंची। इज़नादा रब्बहु जब पुकारा था उसको उसके रब ने, बिलवादी वादी में एक मैदान में, अलमुकद्दसी पाक पाक मैदान था और उसका नाम क्या था, तुआ। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तुआ के पाक मैदान में, पाक वादी में पुकारा था। तो मुकद्दस तुआ के मुफस्सरीन ने ये मानी बयान किए हैं, नंबर एक वो वादी जो दो मर्तबा मुकद्दस की गई, एक दफ़ा उस वक्त मुकद्दस किया गया जब पहली मर्तबा अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब किया और दूसरी दफ़ा उस वक्त उसे जो है वो तकदीस का, पाकी का शर्फ दिया गया जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से बनी इसराइल को निकाल कर इस वादी में लाए। जब इसके रब ने उसे तुआ की मुकद्दस वादी में पुकारा था, क्या कहा था, इज़हब इला फिरौना इन्नहु तगा, फिरौन के पास जा कि वो सरकिश हो गया है। अब आप देखें कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो क्या कहा कि फिरौन जो है बंदगी की हद से तजावज़ कर रहा है, सरकश। और आप देखें कि यहाँ पे फिरौन की सरकशी का ज़िक्र किया जा रहा है कि वो सरकिश हो गया है, अतात की हदों से निकल निकल जा रहा है, तो इसलिए आप उसके पास जाइए। فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى، اور اس سے کہنا اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے، فَقُلْ پس کہہ، هَلْ لَكَ کیا ہے تیرے لیے، إِلَىٰ کی طرف، أَن تَزَكَّى کہ تو تزکیہ اختیار کرے. اب یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے کا مقصد تزکیہ تھا. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ جو ہے یہ انانیت، ظلم، خودسری، تکبر سے اپنی زندگی کو پاک کرنا اور اللہ کا ڈر پیدا کرنا. اور تزکیہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی تھا. آپ سورۃ جمعہ اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکی ہیں. آپ نے سورۃ جمعہ میں پڑھا تھا آیت نمبر 2 میں، ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے پوچھئے گا، آپ اس سے کہیے گا کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ تو تزکیہ اختیار کر لے. تو تزکیہ کے معنی کیا ہیں؟ کہ تیری اصلاح ہو، تو مسلمان ہو، تو متی ہو. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں. وَأَهْدِيَكَ اور میں تیری رہنمائی کروں، إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف، میرا ہی نہیں جو تیرا رب بھی ہے، فَتَخْشَىٰ تاکہ تیرے اندر خوف پیدا ہو، خشیت پیدا ہو. تو خشیت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کا ایسا ڈر اور خوف کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ کا مطیع ہو جائے، شرک چھوڑ کر توحید اختیار کر لے، پاکیزہ بن جائے. کیونکہ اللہ کے خوف، اللہ کی معرفت کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا. فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَى، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانیاں دکھائیں. یہاں پہ آیات الکبریٰ سے کون سی نشانی مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پھر اس کو بڑی نشانی دکھائی. ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو دلائل دیے گئے تھے وہ انہوں نے پیش کیے، اور مراد ہیں وہ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. تو بعض اس سے 9 معجزات مراد لیتے ہیں، آیات تسعہ، اور بعض کہتے ہیں کہ جو بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی تو اس سے مراد عصا کا اجدہا بننا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی نشانی تھی کہ ایک بے جان لاٹھی سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ علانیہ اجدہا بن جاتی تھی، اور جادوگروں کی دکھائی ہوئی جو لاٹھیاں اور رسیاں جس سے اجدہے بنے تھے مصنوعی، تو موسیٰ علیہ السلام کا جو اجدہا تھا اس نے ان سب کو نگل لیا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ہاتھ میں پکڑا تو پھر وہ لاٹھی بن گئی. تو یہ اس بات کی صریح علامت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. فکذب وعصی، اب یہاں پہ فرعون کی روش بتائی جا رہی ہے کہ پس اس نے جھٹلا دیا، وعصا اور نہ مانا، پھر اس نے نافرمانی کی ان دلائل، ان معجزات کا، اور اس جو عصائے موسیٰ تھا اس کا فرعون پر کچھ بھی اثر نہ ہوا. نمبر 1 اس نے جھٹلایا، نمبر 2 اس نے نافرمانی کی، نمبر 3 ثم ادبر یسا، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے وہ پلٹا، وہ مڑا. کیوں مڑا؟ یسا تاکہ دوڑ دھوپ کرے. اور قرآن مجید میں آپ یہ تفصیل پڑھ چکی ہیں کہ مصر سے ماہر جادوگروں کو اس نے اکٹھا کیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو یقین دلائے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بلکہ جادوگر ہیں، اور دوسرے جادوگر بھی ایسا کرشمہ دکھا سکتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوا کہ جادوگر ہار گئے، اور بلکہ ہار کر جیت گئے. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، اور فرعون کی جو تدبیر تھی وہ اس پر ہی الٹی پڑ گئی. ثم ادبر یسا، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا. نمبر 4 فحشر فنادا، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پکارا اور ان سے کہنے لگا، فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور یہ دعویٰ فرعون نے کئی مقامات پر کیا ہے جو قرآن میں آپ پڑھ چکی ہیں، سورۃ الشعراء آیت نمبر 29، 29، سورۃ القصص آیت نمبر 38۔ پھر اسی طرح آپ سورۃ الاعراف، سورۃ طٰہٰ، سورۃ شعراء، سورۃ قصص، زخرف، آپ بہت سی جگہ پہ یہ پڑھ سکتی ہیں کہ کیسے کیسے فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ تو ایک جگہ نہیں تھا، کئی جگہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ نکال ایسے عذاب کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسروں کو عبرت حاصل ہو، سب سہم جائیں۔ نکال کا لفظ جو ہے وہ زنجیروں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے نا، اگر کسی کو زنجیریں بیڑیاں پہنا دی جائیں تو دوسرے دور سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مجرم ہے، پولیس نے اس کو ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں، بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں اور ان کو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے۔ تو نکال ایسا عذاب کہ جسے دیکھ کر دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے ایسے عذاب میں پکڑا، اس کی ایسی گرفت کی۔ نکال الآخراتی، آخرت کا عذاب، والاولا، اور اولا سے مراد دنیا ہے کہ دنیا والوں کے لیے اس کو نشانہ عبرت بنا لیا۔ تو ایک تو عذاب ہے جو اس کو دنیا میں ملا کہ دنیا کے لیے اس کو عبرت بنا کر رکھ دیا گیا، اور دوسرا عذاب جو ہے اسے آخرت میں ملے گا، اور اس کی موت کے ساتھ اس پر عذاب جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اور یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھی صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ ہے اس کی طغیانی کا، اس کے کفر کا دردناک انجام، اور جو ہے وہ پھر جہنم کا عذاب جو ہے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم، یا اللہ آپ ہمیں ان بدقسمت لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ فرعون کو اللہ نے دنیا میں سمندر کی موجوں کے لہروں کے سپرد کر دیا، اس کا وہ اور اس کے لشکری، اور آخرت میں بھی اس کو جہنم کے عذاب کے سپرد کیا جائے گا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى، درحقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو خشیت ہے، یہ جو اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کسی کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، پھر وہ ایمان کی زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ کافروں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اصل زندگی ایمان کی زندگی ہے، اور ایمان ہی کی زندگی جو ہے وہ تزکیہ کی زندگی ہے۔ ایمان ہی کی زندگی دراصل اللہ کی اطاعت کی زندگی ہے۔ تو آئیے ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اور ہم اللہ کا شکر ادا لائیں، اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اللہ کو راضی کرنا یہ میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی فکر بن جائے۔ جس کے پاس ایمان ہے اس کو غم کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو عمل صالح کی فکر میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو لوگوں پھر اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، وکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے، اس کو آپ سرکل کریں، ہائی لائٹ کریں۔ ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا، درحقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ ڈرے۔ تو کس میں عبرت ہے؟ فرعون کے انجام میں عبرت ہے۔ फिर आप देखिए, आयत नंबर 27 से लेकर 33 तक अल्लाह ताला ने दलाइल दिए हैं कि वो रब जो ये सब कुछ पैदा कर सकता है तो वो इंसान को क्यों नहीं पैदा कर सकता, मरने के बाद दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता ताकि उसका हिसाब किताब ले। अंतुम अशद्दु खल्कन अम इस्समा बनाहा, क्या तुम लोगों की तखलीक ज्यादा सख्त काम है या आसमान की? बनाहा, अल्लाह ने उसको बनाया। रफा आसम कहा फसवाहा, उसकी छत खूब ऊंची उठाई फिर उसका तवाजुन कायम किया। तो अब जो है वो आसमान की अल्लाह ताला दलील दे रहे हैं, अपनी कुदरत रबूबियत की निशानी की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं जो खालिक हूँ, मैं जो मालिक हूँ, मैं जो हाकिम हूँ, आसमान जैसी जब अजीम चीज़ को पैदा कर सकता हूँ, और कैसा मखलूक कैसा बनाया आसमान को, बड़ा ही मजबूत आसमान बनाया। तो लोगों बताओ, अंतुम, क्या तुम्हारी तखलीक अशद्दु खलकन ज्यादा मुश्किल है तुम्हें पैदा करना, अमिस समा या आसमान को? बनाहा, अल्लाह ने आसमान को बनाया। रफा बुलंद किया, सम कहा इसका मोटापा, सीन मीम काफ इसका रूट है, उभार बुलंद करना मोटा करना उसको कहते हैं सम, छत या छत की ऊंचाई को भी कहा जाता है, हर ऊंची मोटी चीज का कदोकामत रखना उसको भी कहा जाता है, ऊंट की कोहान को भी कहते हैं, बड़ी मछली के लिए भी सम का लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी जबान में। मछली के लिए सम का लफ्ज, सीन मीम काफ का लफ्ज कुरान में नहीं आया लेकिन अरबी जबान में इस्तेमाल होता है। तो सम कहा, इसकी छत बनाई, इसको इसका उभार बनाया, इसको मोटा बनाया, फसवाहा फिर इसका तवाजुन कायम कर दिया, फिर इसको अल्लाह ताला ने आसमान को बैलेंस किया, ठीक ठाक किया, कोई कजी सुराख फतूर खिलाल उसके अंदर नहीं पाया जाता। वह अगतशा लैलहा व अखरजा दुहाहा, और उसकी रात ढांकी और उसका दिन निकाला। अब रात और दिन को आसमान की तरफ मंसूब किया गया है क्योंकि जब आसमान का सूरज गुरूब हो जाता है तो रात हो जाती है, जब सूरज आसमान पे तुलू होता है तो दिन निकल आता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये रात और दिन का चक्कर कौन पैदा करता है, ये भी मैं करता हूँ। तो आपको अगतशा जो है ये लफ्ज़ आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि इसके मानी क्या हैं, अगतशा के इसके मानी हैं ढांप देना, ढांप देना, छुपा देना। और आप देखें कि अल्लाह ताला अपनी जो कुदरत की निशानियां हैं उनकी तरफ बार बार तवज्जो दिलाते हैं ताकि लोग जो हैं वो अल्लाह की रबूबियत जो है उसको पहचाने और फिर अल्लाह ताला की बंदगी करने लगे। والارض بعد ذلك دحاها, आसमान के बाद अब जमीन का जिक्र किया जा रहा है, और इसके बाद जमीन को दहाहा इसने बिछाया। दाल हा वो इसके मानी होते हैं जैसे दहवल बतन, पेट का बड़ा होकर नीचे की जानिब लटक जाना। दहल मतरुल हसा अन वजहिल अर्ध, बारिश जमीन पर से किंकरियों को बहा कर ले गई। इसी तरह दहशई जो है वो इसके मानी है किसी चीज को फैलाना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वही तो है कि जिसने इसके बाद जमीन को फैला दिया। मुफस्सरीन कहते हैं कि जमीन की तखलीक के बाद अल्लाह ताला ने, यानी यहाँ पे इसका जमीन को इसके बाद बिछाया, इसके मानी ये नहीं है कि आसमान के पैदा करने के बाद اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ بچھایا. تو یہاں پہ واقعاتی ترتیب نہیں بتائی جا رہی بلکہ ایک کے بعد دوسری چیز جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی اللہ نے کیا, اور لوگوں سوچو تو صحیح, پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. والارض بعد ذلك دحاها, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا. مفسرین کہتے ہیں کہ دہا اور تہا یہ دونوں لفظ ہم مانی ہیں, جیسے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جیسے گلائی, زمین گلائی کا مفہوم لیے ہوئے ہے, یہ بھی اس کے معنی ہے. دہوتن شتر مرغ کے انڈے کو کہتے ہیں, وہ گول ہوتا ہے نا, بعض لوگوں نے زمین کا گول ہونا بھی مراد لیا ہے کہ زمین کو بچھایا تو کیسے جیسے گول سا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین کو بچھایا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا, اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا. میم و ہا اس کا روٹ ہے, اور مرآہا, مرآہا لفظ جو ہے یہ چارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کا روٹ ہے را عین یا. رائی چرانے والے کو کہتے ہیں, مرآ چارہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ پانی اور چارہ نکالا. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ چارے سے مراد صرف جانوروں کا چارہ نہیں ہے بلکہ تمام نباتات مراد ہیں جو انسان اور حیوان دونوں کی غذا کے کام آتے ہیں. را عین یا را تا عین بالعموم عربی زبان میں جانور کے چرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی انسان کے لیے بھی, جیسے آپ نے سورت یوسف میں پڑھا تھا آیت نمبر 12 میں کہ بھائیوں نے کہا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں, ارسلہ معنا غدین یرتع و یلعب, آپ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ کچھ چر چگلے اور کھیلے. تو یہاں پہ را عین یا کا لفظ جو ہے وہ چارے نباتات کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین سے انسان کی پیدائش, اور انسان اللہ تعالیٰ زمین سے انسان کی جو ربوبیت ہے اس کی چیزوں کو نکالتا ہے. ایک طرف زمین کو پیدائش کے قابل بنایا, پھر اہتمام سے پانی نکالا, اس میں چارہ اور خوراک پیدا کی. والجبال ارساہا, اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے. راسین وہ اس کا روٹ ہے کہ پہاڑ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے. متاع لکم ولانعامکم, سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. تو پہاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا. تو یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آسمان اور زمین کی 7 نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد آخری بات کہی کہ متاع لکم ولانعامکم, کہ یہ سب کچھ فائدے ہیں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. تو یہ جو عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی عظمت, قدرت, ربوبیت کی نشانیاں ہیں جو آسمان زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جو رب یہ سب کچھ کرنے والا ہے وہ قیامت بھی لا کر رہے گا. پھر آپ دیکھیں جو اگلی آیات ہیں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کا انجام بتایا ہے. آیت ایک طرف قیامت کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی انسان کا انجام بتایا ہے کہ اس دن لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے, اور ایک جو ہے اس کو جہنم ملے گی اور دوسرے کو جنت ملے گی. اور ساتھ ہی بتایا ہے کہ جو جنت جنہیں ملے گی उनके क्या औसाफ होंगे, जिन्हें जहन्नुम मिलेगी तो उनके क्या औसाफ होंगे। फ़ाइज़ा जाअत तामतुल कुबरा, फिर वो हंगामा अजीम जब भरपा होगा। अब तामा, तामा का लफ्ज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका रूट है त्वा मीम मीम, त्वा मीम मीम, और अत्वामा जो है ये कयामत के दिन का नाम है, कयामत के दिन का नाम है। त्वा मीम मीम जो है इसके मानी हैं तामा, मुफस्सरीन कहते हैं कि तम्मा पानी से भरावा और ठाठे मारावा समंदर को भी कहते हैं, पानी से भरावा और ठाठे मारतावा समंदर, और तामा ऐसी आफत जो दूसरी तमाम आफतों पर हावी हो जाए। अत्वामा, अब यहाँ पे भी ये बात कही जा रही है कि क़यामत जब आएगी तो क़यामत जो है उस वो तो अत्वामा है, बड़ा हलचल, बड़ी हलचल मचाने वाली और बहुत ही बड़ा जो है वो हंगामा है। साथ ही अलकुबरा कह दिया गया, एक तरफ उसको अत्तामा कहा गया और दूसरी तरफ अलकुबरा कह दिया गया, और अलकुबरा जो है इसके मानी है कि वैसे ही अत्तामा भी बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन अलकुबरा कहकर कहा गया कि वो तो बहुत ही बड़ी है, आफत है, कयामत है, छा जाने वाली है, ऐसी आफत जो सब पर छा जाए। और कुबरा साथ दोबारा आया, और अल कुबरा तो उसकी शिद्दत का तसव्वुर दिलाने के लिए। फ़ाइज़ा जाअत तामतुल कुबरा, लोगो जब वो अजीम हंगामा भरपा हो जाएगा। यौमा यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, जिस दिन इंसान अपना सब किया धरा याद करेगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो इंसान के मुहासबे का वक्त होगा, और इंसान को अपनी हरकतें, अपने आमाल, अपना सब कुछ उस दिन जो है वो नज़र आएगा, उसका किया धरा सब कुछ उसके सामने आएगा। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, और उस दिन इंसान जो है वो देखेगा कि उसने दुनिया की ज़िंदगी में क्या सई की थी, उसने दुनिया की ज़िंदगी में क्या कोशिशें की थी। इससे ये बात पता चलती है कि क़यामत का दिन जो है अल्लाह ताला उससे लोगों को डरा रहे हैं। सल्फ में से एक बुज़ुर्ग थे, एक दफ़ा कहने लगे, मैंने 40 साल पहले एक गुनाह किया था जिसकी मग़फ़रत की दुआ मैं 40 साल से कर रहा हूँ। क्योंकि क़यामत के दिन से जो लोग डरते हैं, मसलसल सदका खैरात करते हैं और मसलसल नेकियां करते चले जाते हैं। फिर इसी तरह हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मोमिन अपना एहतसाब इससे भी ज़्यादा करता है जितना शरीक अपने शरीक का करता है ना, कि दो भाई जब शरीक बन जाते हैं तो ज़मीनों ज़मीन जो है उस पर लड़ाई झगड़ा, और पानी देने पर, पानी की बारी पर, फसलों पर। इसी तरह जब इंसान दूसरे इंसान से मुकाबला करता है तो कितना ज़्यादा बारीक बीनी से जायज़ा लेता है ना। रबी बिन खसीम जुमे से जुमे तक अपनी बातें लिखा करते, अगर ठीक बातें तो अल्लाह की हम्द बयान करते, और अगर गलती हो जाती तो इस्तग़फ़ार करते। यानी वो एक जुमे से दूसरे जुमे तक जो कुछ करते थे उसको नोट करते जाते थे, और फिर जुमे के दिन बैठकर अपना मुहासबा करते थे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आज जो है वो मौजूदा ज़िंदगी में हमें मुहासबा करना चाहिए। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाब यसीरा, और ये दुआ भी मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल अफ़्वा वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें आफियत अता करे और आखिरत में भी आफियत अता करे। وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ یہاں پہ برزت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، با را زا اس کا مادہ ہے، اس کے معنی ہے کسی چیز کا نکل کر کھلے میدان میں سامنے آ جانا، گمنامی اور پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا۔ بارازا فضا اور کھلے میدان کو بھی کہتے ہیں، اسی سے دعوت مبارزت ہے۔ دعوت مبارزت، کسی شخص کا میدان جنگ میں آ کر آگے بڑھ کر دشمن کے کسی آدمی کو مقابلے کے لیے للکارنا، آؤ تو مقابلہ کریں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جہنم جو آج نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو آج جو ہے وہ لوگوں سے پردہ غیب میں رکھی گئی ہے، اور اس دن وہ جہنم جو ہے وہ ننگی کھول کر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، ہر کھلی آنکھ کے سامنے، ہر دیکھنے والی آنکھ کے سامنے جہنم جو ہے وہ اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ، دہشت ناکیوں کے ساتھ، پورے اپنے عذاب کے ساتھ جو ہے وہ سامنے ہوگی۔ تو ایک طرف انسان اپنے اعمال یاد کرے گا، دوسری طرف جہنم ہوگی جو اپنی پوری حشر سمانیوں کے ساتھ، عذاب کے ساتھ ہوگی، اور اس وقت انسان جو ہے وہ سوچے گا کہ اب میں کیا کروں، اب میں کہاں جاؤں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈرا رہے ہیں، اب بتا رہے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ تَغَى، پس جس نے سرکشی کی تھی، پیچھے فرعون کی بھی سرکشی کا ذکر تھا نا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے فَأَمَّا مَنْ تَغَى، پس جس نے سرکشی کی تھی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جہنم میں جانے کی دو وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، دو صفات جو ہے ان کو نمایاں کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر ایک، طغیانی، سرکشی، متکبر بننا، اور جو ہے وہ اللہ کے آگے نہ جھکنا، نہ دل اللہ سے ڈرے اور نہ جسم اللہ کے آگے جھکے۔ تو ایک تو یہ بیماری ہے، اور دوسری بیماری یہاں پہ جہنم میں جانے کے لیے جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا۔ وَآثَرَ، اور انہوں نے ترجیح دی تھی، انہوں نے قدم رکھے تھے، وہ آگے بڑھے تھے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے لیے، وہ آخرت کو بھول جاتے تھے اور وہ دنیا سے محبت کرتے تھے، سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور پھر ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، اس کے کیا معنی ہیں؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، اس کے معنی ہیں نمبر ایک کہ زیادہ سے زیادہ دنیا سے محبت کرنا، نمبر دو دنیا کو حاصل کرنے میں جو ہے وہ دن رات ایک کر دینا، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر، یعنی حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا۔ اگر حلال کی فکر ہوگی پھر تو آخرت کی یاد دہانی ہے نا، لیکن حلال اور حرام کی فکر نہ کرنا۔ تیسری بات کہ تکاثر، دنیا کی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اور چوتھی بات کہ پھر اس پر تفاخر کرنا کہ میرے پاس آپ سے زیادہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ گھر کے اندر دو بھائیوں میں لڑائی کیوں ہے، دو بہنوں میں لڑائی کیوں ہے، میاں بیوی میں لڑائی، بچوں میں اور والدین میں آپس میں جو دل دور ہو رہے ہیں، تو اس کی لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ ددھیال ننھیال سے، رشتہ داروں سے جو جھگڑے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، اور چاہیے، اس سے زیادہ چاہیے، اور جو ہے وہ دنیا کی محبت میں انسان جو ہے وہ اللہ کے حق ادا نہیں کرتا، اور پھر نہ ہی اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے कि ये लोग जो थे ये दुनिया के पीछे भागा करते थे, ये भूल गए थे कि हमें मरना है और अल्लाह के पास हाजिर होना है। तो याद रखें कि लोगों, ये दुनिया का तवील भी बहुत ही कलील है, दुनिया बहुत ही मुख्तसर है, बहुत ही मुख्तसर है। तो क्या करना चाहिए कि दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की जो कसरत है और दुनिया का जो, दुनिया की जो तमा है, इसकी वजह से लोग जो हैं वो आखिरत से गाफिल हो जाते हैं। और अगर हम अपने आप को जो है वो आखिरत की तरफ लगाएंगे और आखिरत की फ़िक्र जो है वो पैदा करेंगे, तो फिर हमारे दिलों में भी सुकून होगा और फिर हमारी हमारी जो ज़िंदगी है इसका अंदाज़ और तौर तरीके जो है वो बदल जाएंगे। ये मालो दौलत दुनिया, ये लज्जतो पैवंद, बुतान वहम व गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे नहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमें फिर क्या करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, हमें अल्लाह की बंदगी करनी है, हमें जो है वो अपनी मौत की तैयारी करनी है और उसका डर इस तरह से अपने अंदर पैदा करना है कि अपने गुज़रने वाले जो लम्हात हैं फिर उसमें हम अल्लाह को कभी ना भूलें और आखरत को कभी ना भूलें। अत-तनूखी ने ज़िक्र किया है, बगदाद में एक वज़ीर ने एक बुढ़िया के मालो असबाब पर कब्ज़ा कर लिया, उसकी जायदाद छीन ली। बुढ़िया रोती पीटती उसके पास गई, उसके जुल्म का उससे ज़िक्र किया, तो वज़ीर ने कोई परवाह ना की, ना तौबा की। बुढ़िया ने कहा अच्छा मैं तुझे बददुआ दूंगी। वो क्या कर सकती थी, वो अल्लाह ही के सामने अपनी जो हालत थी अपना दर्द पेश कर सकती थी। उसने कहा अच्छा मैं तुझे बददुआ दूंगी, तब वो बुढ़िया का मजाक उड़ाने लगा, बोला जा जा रात के तीसरे पहर में बददुआ देना। उसको पता था ना कि तीसरे वक्त रात तहज्जुद की दुआ कबूल होती है, तो उस वक्त उस पर जो शैतान तारी था और जो वो फिरौन बना हुआ था, कहने लगा ठीक है रात के तीसरे पहर में बददुआ देना। अब बुढ़िया ने भी इस पे अमल करना शुरू किया कि अल्लाह इस वज़ीर से तू मेरा बदला ले। कुछ ही दिनों में वज़ीर को माजूल कर दिया गया, उसके माल को छीन लिया गया, उसकी जायदाद पर कब्ज़ा हुआ और बाज़ार में उसको कोड़े लगाए जाने लगे, उस पर खूब जुल्म ढाए जाने लगे। अब बुढ़िया वहाँ से गुजरी और उसे कहने लगी तूने सही मशवरा दिया था, रात के तीसरे पहर को मैंने तो बहुत अच्छा पाया। आपको पता है ना तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला सबसे निचले आसमान पर आते हैं कि कोई मांगने वाला है कि मैं उसे दूं, कोई मग़फ़रत चाहने वाला है कि मैं उसकी मग़फ़रत कर दूं, कोई पुकारने वाला है कि मैं उसकी पुकार जो है वो सुन लूं। तो याद रखें कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, पता भी नहीं चलता और एकदम जो है वो अल्लाह ताला इंसान को पकड़ लेता है। आप देखें कि डॉक्टर आयस करनी अपना एक वाक्या बयान करते हैं कि एक दफ़ा जहाज़ में बैठे हुए रियाज की तरफ जा रहे थे और जो ही जहाज़ जो है वो ऊपर बुलंद हुआ और साथ ही ऐलान हुआ कि जहाज़ जो है इसमें कुछ ख़राबी पैदा हो गई है। अब फिर जहाज़ नीचे उतरा, उसको मुरम्मत करवाई गई और दोबारा चले। अब जहाज़ जो था जब उड़ता उड़ता रियाज के करीब पहुंचा तो जहाज़ के पहियों ने काम करना बंद कर दिया। अब आप देखें कि मंजिल पर पहुंच गए हैं, अब जहाज़ के पहिए काम नहीं कर रहे। आप ज़रा तसव्वुर करें, कहते हैं कि पूरा एक घंटा जहाज़ हमें रियाज के आसमानों पर लेकर घूमता रहा और उसने 10-12 से ज़्यादा दफ़ा लैंड करने की कोशिश की, उतर नहीं सका। घबराहट, परेशानी, जहाज़ के अंदर कोहराम मचा हुआ था, लोग चीख रहे थे, रो रहे थे, आंसू बह रहे थे और आसमान और ज़मीन के दरमियान जहाज़ के अंदर लोगों को अपनी मौत नज़र आ रही थी और लोग ज़ोर ज़ोर से इस्तग़फ़ार कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे اپنے عملے صالح یاد کر رہے تھے، اب وہاں پہ انسان کو صرف اللہ یاد آ رہا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کیے ہوئے اعمال یاد آ رہے تھے. دنیا جو تھی وہ اس وقت حقیر، ذلیل اور بڑی ہی بیکار نظر آ رہی تھی. اور وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا زور زور سے ورد کرنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے سکالر شیخ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے لوگوں سے چلا کر کہا کہ تم لوگ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے استغفار کرو اور اپنے گناہوں کی توبہ کرو تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں خیریت سے جو ہے نا وہ دوبارہ جو ہے وہ زمین پر پہنچا دے. اور آپ دیکھ لیں کہ قرآن میں اللہ تعالی بار بار منظر کشی کرتا ہے کہ جب وہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور کشتی ہچکولے کھاتی ہے اور ڈوبنے لگتی ہے تو انسان بس اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اللہ کو یاد کیا، یہاں تک کہ پھر کچھ دیر بعد 11ویں یا 12ویں مرتبہ جہاز لینڈ کرنے میں کامیاب ہوا اور ہم کیبن سے جب نکلے جہاز کے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی قبروں سے نکلا ہے. تو یہ ہے کہ اصل میں یہ دنیا کی زندگی بڑی ہی ناپائیدار ہے اور ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، دنیا پہ آخرت کو ترجیح دینی چاہیے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، پس دوزخ کی اس کا ٹھکانہ ہوگی. پھر آیت نمبر 40، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اب یہاں پر جو ہے وہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی دو صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے. نمبر ایک، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ جس نے اپنے آپ کو رب کے سامنے کھڑا کرنے سے خوف محسوس کیا اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا. خواہشات کی پیروی نہیں کی تھی، کیونکہ خواہشات کی تو پیروی کرنے کو بہت دل چاہتا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. خواہشات کی پیروی کرنے کو بہت دل چاہتا ہے نا، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ مرتے چلے جاتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے اور جس نے جو ہے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا، ونہا النفس، روکا تھا اپنے نفس کو، عن الہوا، بری خواہشات سے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ الہوا جو ہے وہ کسی کا بلندی سے نیچے گرنا، اور جو بری خواہشات ہیں وہ انسان کو بلندی سے نیچے گراتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بڑے ہی غریب فقیر، پرانے چیتھڑے تن پر ڈالے رہتے، بھوکا پیٹ، ننگے پاؤں، نسب کا پتہ نہیں تھا، مال و دولت تھی نہیں، خاندان بھی کوئی ایسا نہیں تھا، نہ گھر تھا کوئی، بس وہ اپنی ہتھیلیوں سے، یعنی ان کے پاس مال و دولت کیا تھی، ہاتھ کی ہتھیلیاں، اس سے وہ عام کنوؤں سے پانی پیتے، مسجد میں سو جاتے، ہاتھ کا تکیا بناتے، پتھریلی زمین کے بستر پر سوتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور نماز اور جہاد میں مصروف رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے، ان کو آواز دے کر کہا کہ اے جلبیب، تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ جلبیب، تم شادی کر لو. کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرے پاس نہ مال، نہ دولت، نہ کرسی، نہ خاندان، حسب نسب، کچھ بھی نہیں. ایک بار پھر آپ گزرے، آپ نے اپنا سوال دہرایا کہ اے جلبیب، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے وہی جواب پھر دیا. پھر ایک دفعہ، تیسری دفعہ جب آپ گزرے تو آپ نے دوبارہ کہا کہ اے جلبیب، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جلبیب, تم فلاں انصاری صحابی کے پاس جاؤ, انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا جائے. وہ انصاری صحابی ایک اونچے گھرانے کے مالک تھے, امیر تھے. جلبیب رضی اللہ عنہ ان کے گھر پہنچے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا. انصاری بولے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض ہے, لیکن تمہارے پاس نہ مال نہ منصب, آخر کیسے میں اپنی بیٹی تم سے بیاہ دوں؟ ان کی بیوی بھی جو ہے وہ سن لیتی ہے اور وہ بھی کہتی ہے کہ کوئی مال و دولت ہو, کچھ تو ہو, پھر میں اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہوں. اچھا, بیٹی بھی یہ بات سن رہی ہے. وہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے کو لوٹا دیں گے؟ نہیں, خدا کی قسم نہیں. بیٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو نمائندہ بھیجا ہوا ہے, یہ تو اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا ہے, اور اللہ کے رسول کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا. جس لڑکی کی شادی ہونی تھی وہ اس کو قبول کر لیتی ہے, اور شادی ہوتی ہے, گھر آباد ہوتا ہے, اولاد ہوتی ہے, اور آپ دیکھیں کہ بڑے ہنسی خوشی وہ رہنے لگتے ہیں. پھر یہی صحابی جو ہے وہ ایک جہاد میں گھر سے نکلتے ہیں, سات کافروں کو شہید, مطلب سات کافروں کو مارنے کے بعد پھر خود شہید ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد جب اپنے شہداء کی خبر لیتے ہیں اور آپ کو جلبیب رضی اللہ عنہ کا نام بتایا جاتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی نہیں بھولتے. اچھا, جب شہداء کی خبر دی جاتی ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ کون لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. صحابہ ایک کا نام لیتے ہیں, دوسرے تیسرے کا. آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ مجھے جلبیب کے بارے میں بتاؤ. ارے میں جلبیب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. پھر صحابہ انہیں دیکھتے ہیں کہ مٹی میں پڑے ہوئے ہیں, چہرے سے جو ہے وہ گرد و غبار ہے, اور ان کے ارد گرد سات کافر ہیں جو کہ مرے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جلبیب, تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں, تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں, تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. تین دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ان کے لیے کہا. تو آپ دیکھ لیں کہ خواہشات کی قربانی, یعنی بات شادی کی ہو, بات غم کی ہو, بات گھر بنانے کی ہو, بات کپڑے بنانے کی ہو, اور بعض اوقات میں اپنے زیور کے بعد زیور کا ایک دوسرا سیٹ بنانا چاہتی ہوں, تیسرا بنانا چاہتی ہوں, 20-30 جوڑے ہیں اور 5-10-15 اور لینا چاہتی ہوں, ارد گرد ضرورت مند غریب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے جو ہے وہ گھر میں آٹا نہیں ہے, ان پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیس نہیں ہے, کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں, ہماری یہ خواہش ہے کہ تیرے گھر سے اونچی میرے گھر کی دیوار بنے, میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس ہر ایک کے پاس گھر میں گاڑی ہونی چاہیے, اور دنیا کی اتنی چیزیں کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ جنت کن لوگوں کو ملے گی؟ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرتے ہیں اور نفس کو بری خواہشات سے روکتے ہیں. فائنل جنت ہی الماوا, فائنل جنت ہی الماوا, تو بس جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی. تو یہ تھی آیت نمبر 34 سے لے کر 41 تک, نیک اور بد جو ہیں ان کی صفات اور ان کا انجام. اب آخری آیات ہیں, آیت نمبر 43 سے لے کر 46 تک. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اہل مکہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, اس کا پتہ, اس کی تاریخ تو صرف اللہ کو ہے, اور دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. یسألونک عن الساعة ایان مرساها, یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب ٹھہرے گی. ایانا کب, ایو ہے نا, اسی سے ایانا ہے. مرساها راسین وو, راسین وو جو ہے اس کے معنی ہیں جیسے جو ہے وہ لنگر اندازی کرنا, جیسے جو جہاز سمندر کے اندر چلتے ہیں تو جب وہ ساحل پر پہنچتے ہیں تو رسی لے کر انہیں جو ہے وہ साहिल के किसी पत्थर या किसी चीज के साथ या लोहे के साथ बांध दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि कयामत जो है वो चल पड़ी है, हमें अहदीस से ये भी पता चलता है, तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कयामत की कश्ती कब जो है वो लंगर अंदाज होगी, किस जगह पर आकर रुकेगी, अयाना मुरसाहा, वो घड़ी कब आकर ठहरेगी, फी मानता मिन जिक्राहा, तुम्हारा क्या काम के इसका वक्त बताओ। यहां पे कहा जा रहा है कि फीमा, बस किस फिक्र में है, अंता आप, मिन जिक्राहा, इसके जिक्र के बारे में, यानी इसका वक्त बताने की आपको क्यों फिक्र रहती है, इला रब्बी का मुंतहा, इसके इल्म की इंतहा तो तेरे रब के पास है, नून हा या से मुंतहा है, तो कयामत की घड़ी कब आएगी इसका पता तो बस अल्लाह ही को है, इन नमा अंत मुनजिरु, आप तो बस सिर्फ खबरदार करने वाले हैं, मैं यक्षाहा, हर उस शख्स को जो इसका खौफ करे, कअन्नहुम यौमा यरौनहा लम यलबसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा, जिस रोज ये उसे देख लेंगे उन्हें यूं महसूस होगा कि ये दुनिया में यह हालत मौत में बस एक दिन के पिछले पहर या अगले पहर तक ठहरे हैं। तो ये है सूरत अन्नाजियात की आखिरी आयत, और इस आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने बताया है कि पूरी की पूरी दुनिया की ज़िंदगी जो है, जब लोग कयामत को देखेंगे तो उन्हें ऐसे महसूस होगी कि हम जो हैं दुनिया में दिन का एक पहर ठहरे थे, सुबह का एक घड़ी कह लें या शाम की एक घड़ी, और बाज़ कहते हैं कि उन्हें हालत मौत इस तरह से महसूस होगी कि जैसे बस थोड़ी सी देर थी और उसके बाद फिर हशर का मैदान आ जाएगा और उसमें उनका जो है वो हिसाब किताब होगा। तो प्यारी बहनों, ये जो आखिरी आयत है ये दुनिया की बेसबाती और दुनिया की हकीकत को मेरे और आपके सामने रखती है, और ये बात बताती है कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है, बहुत ही दुनिया कलील है, दुनिया नापायदार है, और दुनिया की ज़िंदगी जिसके पीछे इंसान भागता है भागता है भागता है, ना फ़राइज़ अदा करने की उसको फ़िक्र रहती है, और ना ही अपने इखलाक को संवारने की, और ना ही अपने मामलात को ठीक करने की। तो लोगों, ये दुनिया की ज़िंदगी जो है, जब अल्लाह के पास लोग पहुँचेंगे तो दुनिया की ज़िंदगी उन्हें बहुत ही थोड़ी सी लगेगी, बहुत ही मुख्तसर सी लगेगी। तो प्यारी बहनों, आइए अपने अंदर अकीदा तौहीद और ईमान बिल आखरत पैदा करें, क्योंकि मक्का के बद्दू जो थे उनकी ज़िंदगी में इनकलाब जो था वो किससे आया था, उनका ईमान बहुत मज़बूत था, और वो इस बात को समझते थे कि दुनिया की ज़िंदगी जो है ये नापायदार है, और ये दुनिया की ज़िंदगी हकीर है, इसलिए दुनिया के गम उनको गम नहीं लगते थे, उसकी परेशानियाँ उनको परेशानियाँ नहीं लगती थीं, उसकी मुसीबतें उनको मुसीबतें नहीं लगती थीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन दिनार ने फरमाया कि एक मरतबा मैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़ताब के साथ मक्का की तरफ रवाना हुआ, रास्ते में हम एक जगह से गुजरे तो हमने रात गुजारी, वहाँ पहाड़ पर एक चरवाहा रेवड़ समेत नीचे उतरा, हमारे पास से गुजरा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे कहा, ऐ चरवाहे, इनमें से एक बकरी मेरे हाथ फरोख्त कर दे। उसने जवाब दिया, मैं ग़ुलाम हूँ और ये आका का रेवड़ है। आपने तो इम्तहान के तौर पर उसको पूछा था ना, आपने कहा कि अपने आका से कह देना कि उसे भेड़िया खा गया। चरवाहा बोला, ऐना अल्लाह ऐना अल्लाह ऐना अल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ना रो पड़े, क्योंकि वो कह रहा था कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह तो है ना, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। आप रोए, आप फिर उस जब सुबह हो गई आप ग़ुलाम के साथ इसके आका के पास गए और आका से कहा कि मुझे ये ग़ुलाम बेच दो, बोलो कितने में बेचोगे, और उसकी उसको उसे बेचा और ख़रीद कर उसे आज़ाद कर दिया, बकरियाँ भी इनाम के तौर पर उसे दी, और कहा कि दुनिया में अल्लाह के खौफ की वजह से तुम्हें आज़ादी मिली है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह आखिरत में भी तुम्हें जो है वो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करेगा। तो अब आप देख लीजिए कि क्या मेरे और आपके ज़मीर ज़िंदा हैं, क्या मेरे और आपके दिल पर आखरत का खौफ मौजूद है, क्या जो अपनी ख्वाहिशात हैं क्या अल्लाह के डर से हम अपनी ख्वाहिशात को रोकते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं? क्योंकि ख्वाहिशात तो इतनी ज़्यादा हैं कि इनका तो एंड कोई नहीं है, और अल्लाह का डर वो बेहतरीन सरमाया है जो मेरे और आपके अमलों को बदल सकता है। तो सूरत नाज़ियात से हमारे लिए अमल के क्या उसूल जो हैं वो निकलते हैं, हम सूरत नाज़ियात से अमल के क्या उसूल लें? इसमें पहली बात तो ये कि हमारी जो मौत है, अल्लाह ताला हम पर मौत की सख्तियाँ आसान कर दे। अल्लाहुम्मा हव्विन अला अलिया सकरातुल मौत, और उसके लिए फिर हमें ईमान और अमले सवाले की ज़िंदगी गुजारनी होगी। नंबर दो, कायनात की जो निशानियाँ हैं आसमान और ज़मीन में जो फैली हुई अल्लाह की निशानियाँ, उन्हें देखकर मुती और फरमा बरदार बनना, अपने अंदर से फिरौनियत निकालना, क्योंकि आज का इंसान, आज का मुसलमान जो है वो फिरौन से बढ़कर जो है वो जुल्म करता है, तो अपने अंदर से फिरौनियत को निकालना। नंबर तीन, अपना मुहासबा करना, अपनी एक डायरी बनाएं, दो नमाजों के दरमियान यानी जोहर के बाद जाए नमाज पर बैठे हैं, जिक्र अजकार कर रहे हैं तो अपना मुहासबा करें, फजर के बाद बैठे हैं तो मुहासबा करें, रात के वक्त बिस्तर पर लेटे हैं तो अपना मुहासबा करें, क्या आज मैंने वक्त बर्बाद तो नहीं किया, आज मैंने फजूल यानी बातें तो नहीं की, क्योंकि एक अच्छे मुसलमान की अलामत यह है कि वो लायानी बातों को छोड़ दे, आज मैंने किसी की गीबत चुगली तो नहीं की, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो कहा करते थे कि अपना मुहासबा कर लो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। तो आइए हम अपना मुहासबा करें, और फिर ये भी हम मुहासबा करें कि क्या मैंने फ़राइज़ जो हैं वो सही तरीके से अदा किए, और फिर ये भी देखें कि आज मेरा दिन जो है क्या कल गुजरे हुए दिन से बेहतर गुजरा, यानी आज मैं अपने आप को जो है वो बेहतर पाती हूँ, क्योंकि दुनिया में हर दफ़ा हम क्या चाहते हैं कि हमारी जॉब पहले से अच्छी जॉब होनी चाहिए, हमारे दिन अच्छे दिन होने चाहिए, हमारा स्टेटस अच्छा स्टेटस होना चाहिए। याद रखिएगा, न गोरे सिकंदर न है कसरे दारा, न गोरे सिकंदर न है कसरे दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। तो हमें जो है खुशकिस्मती का रास्ता तलाश करना है, और खुशकिस्मती का रास्ता जो है वो जन्नत का रास्ता है, वो ख्वाहिशात जो है उन पर कंट्रोल करने का रास्ता है। सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए गए, मुज़दलफा में उन्होंने मिट्टी के एक ढेर का तकिया बनाया। लोगों ने इनसे कहा, ऐसी जगह में आप और मिट्टी का तकिया, जहां आप दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं। फरमाया, तकिया जो है खलीफा अबू जाफिर मंसूर के तकिए से बेहतर है। क्योंकि बादशाह लोग क्या करते हैं कि उनके तकिए तो बड़े होते हैं ना, वो जो है वो लोगों पर जुल्म व सितम करते हैं और अपनी अपने महल्लात को सजाते हैं बनाते हैं, तो उन्होंने भी उन्हें जो है वो याद दिलाया कि असल जो है वो हमारी क्या है, असल हमारी तो मिट्टी है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने वाला बनाए, और सकरातुल मौत को हम पर आसान कर दे। वन्नाशितात नश्ता, जिनकी फरिश्ते रूह आराम से निकालते हैं, अल्लाह ताला हमें उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर ले। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत कॉल है, कहते थे कि जब मेरा कोई काम अटक जाता है, जब मेरे पर कोई मसला आ जाता है, या मैं मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता हूँ, मेरा वो मसला हल नहीं होता, तो मैं हज़ार बार या उससे भी कई दफ़ा ज़्यादा मैं अस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ तो अल्लाह मेरे इस मसले को हल कर देता है। तो आइए हम भी अस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करें, हम भी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, और हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हमारी जो है अल्लाह ताला में जन्नतुल फिरदौस में शामिल कर ले। तो याद रखिए, استغفار سے دنیا میں بھی رزق ملتا ہے، بند تالے کھلتے ہیں، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی بلند درجات جو ہیں وہ اس سے حاصل ہوں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔